أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا صدق الله العظيم. یہ سورہ تحریم ہے جس کا دوسرا نام متحرمہ بھی لکھا ہے کتابوں میں اور سورہ لم تحرمو بھی کہا جاتا ہے. اس سورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مسجد نبوی کے اس سائڈ پر لیفٹ سائڈ پر یعنی حیار الفلاح کی طرف رہا کرتی تھی. ہر بیوی کی رات گزارنے کی باری تھی لیکن آپ کا یہ معمول تھا کہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے پاس خیر خبر کے لیے جایا کرتے تھے. تھوڑی دیر بس سوال کر لیا کیا حال ہے, خیریت سے ہیں, کوئی ضرورت ہے. یہ آپ کا روزانہ کا معمول تھا. ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آپ کچھ زیادہ ٹھہرے اور وجہ یہ ہوئی تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو شہد پیش کیا تھا, ہنی جو آپ نے نوش کیا تھا پیا تھا, اس میں کچھ دیر ہو گئی. بعض ازواج مطہرات کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے یہاں اس لیے زیادہ ٹھہرے کہ وہاں شہد پیا آپ نے. تو دو ازواج مطہرات نے طے کیا دوسرے دن کہ اگر آپ وہاں زیادہ ٹھہرتے ہیں اب تو جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہمارے یہ کہنا چاہیے کہ آپ کے منہ سے کچھ مغافیر کی بدبو آ رہی ہے. مغافیر ایک قسم کا کوئی پھل تھا یا پلانٹ تھا جس کے اندر سے بدبو آیا کرتی تھی. تو یہ بعض روایتوں میں حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض میں حضرت حفصہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے کہ ان دونوں نے یہ بات طے کی. پھر جب دوسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اسی طرح آئے حضرت زینب کے پاس سے شہد پی کر نکلے, جب ان کے یہاں گئے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ آج آپ کے منہ سے کچھ مغافیر کی بدبو آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے تباً نفرت تھی. آپ نے فرمایا میں نے تو کچھ مغافر کچھ کھایا نہیں ہے. ہاں زینب کے یہاں شہد پیا تھا. ہاں شاید وہ شہد مکھی کسی طرح مغافر کے پلانٹ پر گئی ہوگی اور اس شہد میں بدبو آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, آج سے میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ شہد نہیں پیوں گا. اور جس کے سامنے قسم کھائی تھی اس سے یہ کہہ دیا کہ تم زینب کو خبر مت کرنا تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. یہ بات کہ خبر مت کرنا, یہ بات لیک مت کرنا, وہ بات اس ازواج متعزہ ہو جانے لیک کر دی. اب یہ دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں, حضرت حفصہ ام سلمہ, حضرت حفصہ و سودا اور حضرت حفصہ اور عائشہ. یہ بات جب لیک ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دی کہ زوجہ مطہرہ نے اسی طرح لیک کر دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم نے یہ بات لیک کر دی. کہا آپ کو کس نے بتایا؟ اس کو اللہ نے بتایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا گھریلو معاملات میں اور خاص طور پر جب ایک سے زیادہ بیویاں ہوں ان کے اندر ایک طرح سے ڈیل کرنا اور ان کو ایک طرح سے ٹریٹ کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے کاموں میں مصروف، باہر کی زندگی میں مصروف، اور پھر گھریلو معاملات کے اندر اس طرح پر ہو جائے تو طبعی طور پر بڑی گرانی ہوتی ہے. یہ جو حرام کیا آپ نے شہد نہیں پیوں گا، یہ جو حرام کیا قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. دیکھیے کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا اگر اعتقاداً ہو کہ یہ چیز حلال ہے لیکن میں اپنے لیے اس کو حرام سمجھتا ہوں عقیدے کے اعتبار سے تو صحیح نہیں. اس لیے کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، اللہ نے حلال کر دیے، اس کو آپ حرام سمجھ رہے ہیں گویا شریعت میں آپ اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اپنی طبیعت کی وجہ سے کہ اس کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی ہے اس وجہ سے نہ کھائے کہ بھئی میرے لیے، مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بیف ہے، یہ بڑے کا گوشت ہے، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں اس لیے میں نہیں کھاتا ہوں، کہیں بھی جاتے ہیں وہ پرہیز کرتے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ ان کی اپنی طبیعت پر اس کا اثر پڑتا ہے. تو اگر اس طرح کوئی آدمی پرہیز کرتا ہے تو اس کو اجازت ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کا کھانا فرض و واجب بھی نہیں، جیسے کوئی بھی چیز، اس کے لیے اگر کوئی قسم بھی کھا لے کہ میں یہ چیز آئندہ نہیں کھاؤں گا تب بھی کوئی چیز کوئی بات نہیں، اس لیے کہ وہ نہیں کھا رہا ہے لیکن اس کو حرام سمجھ نہیں رہا ہے، اپنے لیے وہ اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ میں ایک چیز ہرگز نہیں کھاؤں گا قسم کھا کر. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اپنے اوپر حرام کر لی قسم کھا کر صرف بیویوں کی رضامندی کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ حرام کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. تب تغی مردات ازواجک، یہ دوسری ڈانٹ ہے، ایک تو یہ محبت کی ڈانٹ کہ اے نبی، دوسری یہ محبت اور شفقت کے ساتھ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں. واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا، یعنی قسم کا بات قسم کا کفارہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے. اور وہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام عشرۃ مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا او کسوتہم یا ان کو کپڑا پہنانا ہے، او تحریر رقبہ یا غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر کسی کے پاس یہ نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے. یہ قسم کا کفارہ ہے. قسم کھانے میں احتیاط برتنی چاہیے. عام طور پر ہم لوگ چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں کے لیے قسم کھا لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں. قسم یہ ہے اللہ کی عظمت اور اللہ کے نام کو ہم اپنی بات کی سچائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں قسم نہ کھائی جائے، بہت کوئی ضروری امر ہو اس وقت قسم کھائی جا سکتی ہے. پھر قسم کی 3 قسمیں لکھی ہیں. ایک ہوتی یمین لغو، لغو قسم. لغو قسم کا مطلب آدمی ایسے ہی بے ساختہ زبان سے بول دیتا ہے، قسم کا ارادہ بھی نہیں ہوتا. جیسے ہماری زبان میں قسمیں قسمیں کہتے رہتے ہیں، یہ جو ہے لغو قسم ہے. عربی زبان میں واللہ واللہ جو بولتے رہتے ہیں یہ یمین لغو ہے. یہ واللہ کا لفظ اصل میں قسم کھانے کے لیے، قسم ہے اللہ کی، لیکن یہ قسم یمین لغو ہے. دوسری یمین منعقدہ، کہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے آدمی قسم کھا لے کہ بھئی اللہ کے نام کی قسم کے ساتھ یہ میں کام کروں گا یا نہیں کروں گا، یہ قسم منعقدہ ہے. اگر یہ قسم ٹوٹ جاتی ہے تو اس صورت میں اس کے لیے کفارہ دینا پڑے گا، اور کفارہ دینے کے بعد یہ جو قسم توڑی ہے اس کا گناہ ختم ہو جائے گا. اور اگر کسی نے گناہ کی قسم کھا لی ہے اس طرح پر، مثلا کہ میں اپنے والد صاحب سے بات نہیں کروں گا، یا فلاں کا نماز نہیں پڑھوں گا، یا فلاں کے گھر نہیں، کوئی بھی ایسی قسم کھا لی جس سے کوئی گناہ ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ حکم دیا گیا کہ قسم کو توڑ دو. یعنی اگر والد صاحب سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی، آپ بات کر لو اور کفارہ دے دو. یہ نہیں کہ میں نے قسم کھائی اس لیے میں اپنی قسم کو سلامت رکھوں گا اور اپنے والد صاحب سے بات نہیں کروں گا، نہیں. یہ گناہ کا کام ہے قطع تعلق کرنا کسی سے، خصوصاً والدین سے، یہ گناہ کا کام ہے. اس لیے اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ قسم کا نام استعمال کر کے یہ گناہ کرتا رہے. کہا نہیں، تو یہ کام کر لے اور جو قسم توڑی اس کا کفارہ دے دے. تیسری قسم ہے یمین غموس، ماضی کے کسی کام پر، پاسٹ میں کوئی کام کیا ہے اس نے، جب اس پر پوچھا جا رہا ہے تو بالکل اللہ کے نام کی قسم کھا کر وہ انکار کر رہا ہے، حالانکہ اس کو یقین ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے. دل اس وقت بھی جب قسم کھا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ جھوٹ مت بول، لیکن پھر بھی وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے اور اللہ کے نام کی قسم بھی کھا رہا ہے. یمین غموس، غموس کے معنی ہوتے ہیں ڈوب جانا، یہ آدمی گناہوں میں ڈوب گیا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر اللہ کے نام کو، ایک اپنے جھوٹی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قسم کا استعمال کیا ہے. یمین غموس کی کفارہ ادا کرنا تو پڑے گا ہی، ساتھ میں توبہ اور استغفار ہے کہ تو نے اللہ کے نام کو غلط استعمال کیا. تو یہ کفارے کے احکام گزر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ بتلا دیا ہے. واللہ مولاکم، اللہ مالک ہے تمہارا اور وہی سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب چھپا کر کہی نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب اس نے خبر کر دی یعنی اس بات کو لیک کر دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، اللہ نے جتلا دیا اپنے نبی کو، عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، تو نبی نے اس میں سے کچھ اور بات کو ظاہر کر دیا، کچھ کو اگنور کر دیا. فلما نبا، ہاں جب اس بیوی کو بتلایا تو کہنے لگی، من امبا کہا، آپ کو کس نے بتلائی؟ قال نبا انی العلیم الخبیر، کہا کہ مجھے بتلایا ہے اس خبردار نے جو واقف ہے تمام کاموں سے، خبردار ہے، جاننے والا ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو تو تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم تظاہرا، اور اگر تم چڑھائی کرو گی ان پر، بے شک اللہ تعالی ہوا مولا ہو، وہ نبی کا رفیق ہے، جبرائیل رفیق ہیں، اور نیک وقت ایمان والے دوست ہیں. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے اس کے بعد مددگار ہیں. یہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب ہے کہ اگر تم توبہ کرتی ہو تو بے شک توبہ کا موقع ہے، کیونکہ تمہارا دل ایک صحیح راستے سے ہٹ گیا ہے، آئندہ ایسی بے اعتدالیوں سے پرہیز کیا کریں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس تاک میں تھا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھوں ان تتوبہ یہ کن عورتوں کے بارے میں نازل ہوا ہے. تو ایک موقع پر جب ہم حج کے سفر میں تھے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھے ہیں رات کے قیام کے بعد، تو اس وقت میں جلدی سے پانی لے کر حاضر ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرمانے لگے میرے پانی سے، اور پھر اس وقت میں نے پوچھا، امیر المومنین یہ بتلائیے کہ ان تتوبہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، کون سی بیویاں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عائشہ اور حفصہ ہیں. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں. کہنے لگے کہ یہ ان دونوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور اللہ نے فرمایا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب عورت کے رشتہ دار مضبوط ہوتے ہیں تو عورت یہ چاہتی ہے کہ اپنے بھائیوں کے ذریعے، گھر والوں کے ذریعے کچھ معاملہ اور زیادہ کر دے اور پریشر لایا جائے شوہر پر. فرمایا اگر تم اس طرح کوئی معاملہ چاہتی ہو تو یاد رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق اور مددگار کون ہے؟ اللہ آپ کے ساتھ ہے، جبرائیل آپ کے ساتھ ہیں، صالح المومنین آپ کے ساتھ ہے. صالح المومنین میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی مراد لیے ہیں، اور بعض مفسرین نے چاروں خلفاء کو مراد لیا ہے، یہ سب آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر فرشتوں کا لشکر آپ کے ساتھ ہیں. تم کس کے لیے تم پلاننگ کر رہی ہو، تم اس کس کے لیے کام کر رہی ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ بھی ساتھ میں ان کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. عسیٰ ربہ ان طلقکن یبدلہ ازواجا، اگر نبی تم کو چھوڑ دے، تم سب کو جتنی بیویاں ہیں، اگر تم سب کو نبی چھوڑ دے، ان یبدلہ ازواجا، امید ہے اللہ تعالیٰ بدل دے گا ان کے لیے، ان کو بہتر اور تم سے بہتر عورتیں، جو مسلمات ہوگی، ایمان لانے والیاں ہوگی، قانتات ہوگی، عبادت گزار، تائبات، توبہ کرنے والی ہوں گی، عابدات، بندگی کرنے والی، عبادت گزار ہوں گی، سائحات، روزہ رکھنے والیاں ہوں گی، سیباتن، سیبہ ہوں گی، وہ ابکارہ اور کماری ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے آٹھ صفات ذکر فرمائی کہ اگر نبی آج تم سب کو چھوڑ دے تو کوئی یہ گھمنڈ میں نہ رہے کہ ہم سے بہتر عورتیں نہ ملے گی. اللہ تعالیٰ تم سے بہتر عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کر دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے بہتر عورتیں تھیں اور نبی نے شادی نہیں کی، ये अजवाज मुतहरात बेहतरीन उम्मत की औरतें थीं जिनसे आपने शादी की हैं, लेकिन अगर छोड़ दें तो अल्लाह ताला दीगर औरतों में वो सलाहियत पैदा कर देगा कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनने के लायक और सालेह हो जाएंगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस मामले में फरमाते हैं कि जिस वक्त ये वाकया हुआ था उस वक्त मैंने अजवाज मुतहरात से कहा था, तुम इस घमंड में न रहो, अगर तुमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाक दे दें अल्लाह तुमसे बेहतर औरतें पैदा कर देगा। और फरमाते बस यही मैंने कहा, आयत भी इसी तरह नाजिल हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत मालूम होती है, असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्न, ये आयत सेम अल्फाज जो हज़रत उमर ने कहे थे कि अगर नबी तुमको तलाक दे दे अल्लाह तुमसे बेहतर औरतें पैदा कर देगा, तो ये सेम अल्फाज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाए हैं। सय्यबा कहते हैं उस औरत को जिसकी पहले शादी हो चुकी हो, और बाकिरा कहते हैं कंवारी जिसको हम कहते हैं जिसकी पहले शादी न हुई हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐसी बीवी हैं जो बाकिरा थी, कंवारी थी, बाकी तमाम अजवाज मुतहरात वो हैं जिनकी पहले शादियां हो चुकी हैं, या तो वो मुतल्लका थी या बेवा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन औरतों के साथ जो शादियां की, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़ख्र किया करती थी इस बात पर कि देखो मैं अकेली एक औरत हूँ जो कंवारी थी जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की। एक मौके पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने इस तरह की बात कही, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ज़्यादा इतराओ मत, हमारी वालिदा जो थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो औरत थी जिसको जिनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की जब आप कंवारे थे। बाकी जितनी अजवाज मुतहरात हैं ये तो फिर बाद में दूसरे शोहर के तौर पर आ रहे हैं, पहला शोहर तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मिला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल कंवारे हैं और इनके साथ निकाह हुआ है। बाकी सब के साथ तो उस वक्त निकाह हो चुका है कि जब आपका हज़रत खदीजा के इंतकाल हो चुका उसके बाद आपने शादी की। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक और फजीलत भी है कि जब तक वो ज़िंदा रहीं आपने दूसरी शादी नहीं की। एक और फजीलत भी है कि हज़रत खदीजा ही से आपकी तमाम औलाद भी हैं, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत रुक़य्या रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और जो दो बच्चे थे लड़के थे उनका इंतकाल हो गया, बाद रिवायतों में उनके नाम तय्यब और ताहिर आते हैं, बाद में इब्राहिम भी लिखा है। तो ये तमाम औलाद जो हुई वो सिर्फ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि खदीजा ने मेरा वो साथ दिया कि मैं उसको भुला नहीं सकता। ताइफ के मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी सख्त तकलीफ पहुंची, इसी तरह जिस वक्त शुरू की आयतें नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, आप पर कैफियात तारी हुई, इन तमाम नाजुक मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करने वाली औरत हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला माली एतबार से भी आपका सपोर्ट किया, तिजारत में आपको भेजा, शाम भेजा, और उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हो चुका उसके बाद भी अपना माल, अपना सब कुछ आपके लिए कुर्बान किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कु अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को नारन उस आग से, वक़ूदुहन नास वल हिजारा जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन उस पर सख्त फरिश्ते मुकर्रर हैं, ला यासून अल्लाह जो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते उस काम में जो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, व यफ़अलून मा युमरून वही काम करते हैं जिसका हुक्म दिया गया। ईमान वालों को ताकीद की जा रही है कि अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। हदीस में आता है कुल्लुकुम मसूलुन व कुल्लु मसूलुन व कुल्लुकुम राइन व कुल्लु राइन मसूलुन अन रईयतिही, तुम में का हर शख्स रिस्पॉन्सिबल है, निगरान है। जिस तरह एक चरवाहा होता है और उसकी बकरियां होती हैं, वो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके बारे में उससे सवाल किया जाता है, तुमसे पूछा जाएगा हर उस आदमी के बारे में जो तुम्हारे ज़ेर दस्त था, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे ग़ुलाम, तुम्हारे नौकर, इन सब के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। आज आदमी अपने अहलो अयाल के लिए खाने पीने की फ़िक्र कर रहा है, कपड़े की फ़िक्र कर रहा है, हर चीज़ की फ़िक्र कर रहा है, उसके इंतज़ाम के लिए कोशिशें कर रहा है, लेकिन एक चीज़ जिसकी हम फ़िक्र नहीं करते वो उनकी दीनदारी है। बच्चों से आकर ये नहीं पूछा जाता कि नमाज़ पढ़ी या नहीं, मदरसे गए या नहीं, क्या हासिल किया, क्या सीखा, क्या सबक चल रहा है। बीवी से यह नहीं पूछा जाता कि तुमने नमाज भी पढ़ी या नहीं। गोया दीनदारी के एतबार से हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह अदा करें, यह कुरान हमसे तकाजा कर रहा है। ए ईमान वालो अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। और अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाने में ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ اہل و عیال ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان نیکی کے راستے پر بھی آتا ہے اور گناہوں کے راستے پر بھی چلا جاتا ہے. تو اگر وہ صحیح اور نیکی کے راستے پر ہیں تو تمہارے لیے گویا ایک سپورٹر اور بیکنگ ہو رہی ہے, اور اگر وہ نیکی کے راستے سے ہٹ گئے تو تم بھی جو نیکی کے راستے پر آج قائم ہو کل تم بھی ہٹ جاؤ گے. اسی لیے سورہ نمل کے اندر, سورہ فرقان کے اندر جو دعا ہے, ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا, اے ہمارے رب ہم کو عطا فرما ہماری بیویاں اور ہماری اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہم کو متقین کا امام بنا. یعنی یہ جتنے بھی ہیں ہماری بیویاں ہمارے ازواج اولاد یہ سب متقین ہوں, اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار ہوں, ہم کو ان کا لیڈر اور ان کا سردار بنا. اور اگر تم نہیں کرو گے کون سی آگ کا سامنا ہے, وہ آگ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہیں, علیہا ملائکۃ, جس پر ایسے فرشتے, سخت فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یا ایھا الذین کفروا, اے کافرو, لا تعتذروا الیوم, مت بہانے بناو آج کے دن, انما تجزون ما کنتم تعملون, تم کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے. قیامت کے دن جب جہنم کا عذاب سامنے ہوگا اس وقت منکر اور کافروں جو ہیلے بہانے کر رہے ہوں گے کہا جائے گا آج کوئی بہانہ چلنے والا نہیں, آج تو سزا بھگتنی ہے جو تم نے کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف صاف دل کی توبہ. نصوح کہتے ہیں یا تو خالص توبہ, یا نصوح کہتے ہیں سلا ہوا, جس کو کہتے ہیں سل کر جوڑ دینا. تو گناہ کی وجہ سے آدمی کا لباس تقویٰ پھٹ جاتا ہے اور توبہ کے ذریعے اس لباس تقویٰ کو سی لیا جاتا ہے. فرمایا اے ایمان والو تم خالص اور سچی توبہ کرو. سچی توبہ کیا ہے؟ سچی توبہ یہ ہے جس میں تین شرطیں پائی جائیں. ایک یہ کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے بندہ اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دے. یہ نہ ہو کہ گناہ کر بھی رہا ہے اور توبہ توبہ بھی کہہ رہا ہے, جھوٹ بولتا بھی جا رہا ہے اور توبہ توبہ زبان سے کہتا بھی جا رہا ہے. کہا کہ یہ نہیں, توبہ اسی گناہ اس وقت گناہ کو چھوڑ دو, آئندہ فیوچر میں اس گناہ کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لو, عزم ہو دل کا پکا. اور تیسری شرط یہ کہ جو گناہ ہو چکا اس پر ندامت اور ندامت کرو, شرمندگی ہو کہ اللہ تیری نافرمانی ہو گئی, دل سے ندامت ہو, احساس شرمندگی ہو. یہ تین چیزیں خالص توبہ کی علامت ہیں. بعض ائمہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ یہ بھی ملا لو کہ اگر حقوق اللہ ہے تو اس کو بھی ادا کرنا ہے, نماز ترک کی ہے تو نماز کی قضا بھی کرنی ہے, اور اگر حقوق العباد ہے, بندوں کا حق ہے, تو اس کو بھی ادا کرنا ہے. کسی کا حق دبا لیا اور آپ صرف توبہ کر لیں, یہ توبہ کام نہیں آئے گی. آپ اس کا حق ادا کرو, اس کے بعد اللہ سے توبہ کرو. اور توبہ کے بعد انسان کیا ہے, بالکل صاف ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کلکم خطاعون و خیر الخطائین التوابون, تم میں کا ہر شخص گنہگار ہے لیکن اچھا گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے. اور ایک اور حدیث میں التائب من الذنب کمل لا ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو اس لیے آدمی یہ نہ سوچے کہ اب کیسے توبہ کروں, توبہ کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں, جب بھی گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر لو, اور کوئی اس کے لیے اسپیشل عمل بھی نہیں. بس آپ نے گناہ کیا, دل سے سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کریں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اگر کوئی بڑا گناہ ہوا ہے اہتمام سے دو رکعت پڑھ کر رات کا وقت ہو تو اور اچھا ہے, اللہ سے توبہ طلب کریں. اور یہ یقین رکھیں کہ توبہ کے بعد آپ کا گناہ پاک ہو گیا ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک کالا ڈاٹ لگ جاتا ہے, نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے, اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ باقی رہتا ہے, دوسرا نقطہ لگتا ہے, تیسرا نقطہ لگتا ہے, حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی نے توبہ کر لیا تو وہ تمام کے تمام گناہ ختم ہو سکتے ہیں. اس لیے توبہ کریں آئندہ زندگی میں گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ. عسا ربکم ان یکفر عنکم, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. ویدخلکم جنات تجری, اور اللہ تم کو داخل کر دے ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, جس دن کہ اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے. یعنی نبی کا تو کیا کہنا, ان کے ساتھیوں کو بھی اللہ ذلیل نہیں کرے گا. نورہم یسعا بین ایدیہم و بایمانہم, ان کا نور ان کے آگے چل رہا ہوگا, وہ بھی ایمانہم اور ان کے داہنی طرف چل رہا ہوگا. وہ کہتے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا, اے ہمارے رب ہماری روشنی کو مکمل فرما، واغفر لنا اور ہم کو معاف فرما، انک علی کل شئین قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت والے ہیں۔ یہ نور کا ذکر اس سے پہلے بھی آ چکا ہے سورہ حدید کے اندر، جس میں فرمایا کہ جس وقت ایمان والے پل صراط پر چلنے لگیں گے اس وقت ان کے آگے آگے ان کا نور چل رہا ہوگا، اور ہر شخص کا اس کے ایمان اور عمل کے بقدر نور ہوگا، اور اسی نور کے اعتبار سے وہ راستہ طے کرے گا۔ اس وقت منافقین بھی ایمان والوں کے پیچھے پیچھے آ کر چلنے کی کوشش کریں گے، بعد میں ان کے لیے تاریکی چھا جائے گی اور وہ ایمان والوں سے کہیں گے تھوڑا سا نور ہم کو دے دو،